الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
حضرات محترم ہماری گفتگو اس عنوان سے جاری ہے کہ ملائے کائنات علی ابن ابی طالب تاریخ کے وہ مظلوم ترین انسانوں میں سے ہیں کہ جن کی مظلومیت یہ ہے کہ وہ فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے اور ان فضائل اور کمالات کو دیکھ کر لوگوں نے ان سے حسد کیا اور یہ حسد بعد میں عداوت میں تبدیل ہو گئی اور اس کے اثرات ہمیں طول تاریخ میں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے فضائل اور کمالات تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وہ حسد ہی کر سکتا ہے، اور علی کے فضائل اور کمالات تک پہنچنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ کل میں آپ کے سامنے کچھ احادیث پیش کر رہا تھا کہ وہ احادیث کے جو عام مسلمانوں کی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں، بنیادی کتابوں میں احادیث کی موجود ہے، پیغمبر کے جو ارشادات ہیں، تو اس مقام پر کسی کے لیے فائز ہونا ممکن نہیں ہے جب تک خدا نہ چاہے۔ جس کو خدا نے مقرر کر دیا، مثال کے طور پر آخری حدیث کہ قسیم النار والجنہ، یہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے بھلا انسان کوششوں سے کہ کوئی بہت عبادت کر لے، بہت تقوی اختیار کر لے، بہت شجاعت اور سخاوت اور حلم اور علم، جتنے کمالات بھی حاصل کر لے، قسم النار جب الجنہ، تو وہ ہوگا جس کو خدا نے بنایا۔ انسان خود تو نہیں بن سکتا، اور اس کا برملا اعتراف امام شافعی جو چار فقہ کے بڑے اماموں میں سے ہیں، اس میں امام شافعی کے بہت سے اشعار ہیں اہل بیت کی فضائل میں، شان میں، تو ایک رباعی امام شافعی کی ہے بہت مشہور کہ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وسیع مصطفیٰ حقہ امام الانس والجنہ۔ یعنی کمال یہ ہے اس شعر کے اندر کہ اس کے اندر لفظ جنہ اور جنہ اور جنہ تینوں آئے ہیں، پیش کے ساتھ، پھر زبر کے ساتھ، اور پھر زیر کے ساتھ۔ جنہ یعنی ڈھال، علی حبہ جنہ، علی کی محبت جو ہے وہ ڈھال ہے، علی کی محبت گناہوں کے سامنے ایک ڈھال ہے، سپر ہے۔ علی حبہ جنہ، علی کی محبت ڈھال ہے، سپر ہے۔ اور قسیم النار والجنہ، کہ وہ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور وسیع مصطفیٰ حقہ، کہ وہ وسیع مصطفیٰ ہے۔ یہ لفظ وسیع امام شافعی استعمال کر رہے ہیں کیونکہ عہد پیغمبر میں، یہ خود ایک آرگومنٹ ہے، بہت پاورفل آرگومنٹ ہے جو کم میں نے دیکھا استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ عہد رسالت میں پیغمبر اکرم کے زمانے ہی میں مولا علی کو لفظ وسیع سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس کے بہت سارے شواہد ہیں، باقی الفاظ استعمال نہیں ہوتے تھے لیکن وسیع، اور لفظ وسیع اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے یہ جانشین ہیں۔ تو امام شافعی کہہ رہے ہیں وسیع مصطفیٰ حقہ، اور امام الانس والجنہ، انسانوں اور جنوں کے بھی وہ امام ہیں۔ صلوات پڑھیں ایک محمد و آل محمد۔ تو ان فضائل اور کمالات تک کوئی کیسے پہنچ سکتا ہے جو گاڈ گفٹیڈ ہیں، جو خدا کے دیے ہوئے ہیں؟ وہاں تک تو انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اب نہیں پہنچ سکتا تو یا تو یہ کہ انسان اس سے متاثر ہو، ان کی عقیدت مندوں میں شامل ہو جائے، لیکن کچھ لوگ شامل نہیں ہوئے، نہیں ہو سکے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عامل، ایک بہت بڑا فیکٹر وہ ہے جس کی طرف میں آج اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے زمانہ جاہلیت کا مائنڈ سیٹ۔ علی علیہ السلام کے بغض اور دشمنی اور حسد کی ایک وجہ وہ زمانہ جاہلیت کا مائنڈ سیٹ ہے۔ जिस माइंडसेट को चेंज करने के लिए इस्लाम आया, और हम ये तो नहीं कह सकते इस्लाम नाकाम हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में लोग दीन इस्लाम में शामिल हुए और मुसलमानों ने एक बहुत अजीम तहजीब तमद्दुन की बुनियाद रखी, 1000 साल तक सिया और सफ़ेद का मालिक रहे, वो सब अपनी जगह। लेकिन एक तबका ऐसा था जो उस ज़माने जाहिलियत के असरात से बाहर नहीं निकल सका, क्योंकि ये जो खित्ता था जहाँ इस्लाम आया सबसे पहले, मक्का और मदीना जिसको आप हिजाज़ मुक़द्दस कहते हैं, इस खत्ते में कोई हुकूमत तो थी नहीं, कोई बाकायदा इस्टेब्लिश हुकूमत गवर्नमेंट आपको नज़र नहीं आएगी, कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं था, यहाँ ट्राइबल सोसाइटी थी, कबायली निज़ाम था। अब कबायली निज़ाम में क्या होता है, जो कबीले का सरदार होता है वही सब कुछ होता है, कबीले का सरदार जो वो ज़ुबान से कह देता है वो कानून बन जाता है, क्योंकि कबीले का सरदार है ज़ाहिर। और एक कबीले के जो लोग होते हैं वो किसी एक बुज़ुर्ग की औलाद होते हैं, आमतौर पर ऐसा ही होता है, उसी बुज़ुर्ग से वो कबीला मंसूब होता है, ये बनू मैया है, बनू हाशिम है, बनू कुरैदा है, बनू सकीफ है, बनू तमीम है, तो किसी एक बुज़ुर्ग की वो सब औलाद होते हैं। और कबायली निज़ाम में वो सब रहने के आदी थे, एक साथ रहते थे, कबायली निज़ाम की जो भी अच्छाई और बुराई थी वो सब उनके अंदर बदर अतम मौजूद थी। हमारे यहाँ तो इस 21वीं सदी में भी कबायली निज़ाम राइज है, 21st सेंचुरी में जब इंसान चांद पर पहुँच चुका है, मरीख की तरफ जा रहा है, अभी हम कबायली निज़ाम से बाहर नहीं निकल सके। और उस कबायली निज़ाम की जो ख़राबियाँ हैं वो सब आपको अपने इस ज़माने में नज़र आ जाएंगे। इस ज़माने में कबायली निज़ाम का जब ये आलम है कि वो जो कबीले का सरदार होता है वो जो चाहे कर सकता है, वो जिसके साथ जो सुलूक चाहे कर ले, जिसको चाहे कत्ल करवा दे, जिसको चाहे उठवा ले, जिसको चाहे घर जलवा दे, इंसान को कुत्तों के आगे डलवा दिया जाता है। इस ज़माने में 21वीं सदी में इंसान को कुत्तों के आगे डलवा देता है और बहुत कुछ होता है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में क्या नहीं होता हो। कुछ चीज़ें उस कबायली माशरे की ज़रूरत भी होती थी, मिसाल के तौर पर वो चाहते थे बेटे ज़्यादा हों, लड़के ज़्यादा हों, मर्द ज़्यादा हों, क्योंकि कबायल आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे, उनकी लड़ाइयाँ बहुत लंबी होती थी। औस और खजरिश मदीने के जो दो कबीले थे उनके दरमियान 150 साल से लड़ाई जारी थी, मामूली बात में लड़ाई। मुझे हाल ही ने कहा है कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा, मामूली बात पर झगड़ा, लेकिन ये झगड़े वो हैं जो 150 साल तक चलते रहे, इतना खून खराबा हुआ, पूरी नस्ल जो जवान होती थी वो ये सुन के जवान होती थी कि तुम्हें बड़ा होना है, तुम्हें इंतकाम लेना है, तुम्हें अपने फलां बुजुर्ग के खून का बदला लेना है तुम्हें, अब वो इसी तरह ही वो उनकी अपब्रिंगिंग हो रही है। अगर वो उस पर कंप्रोमाइज़ करना चाहे भी, अगर कोई चाहे कि भाई ये खून खराबा ख़त्म हो, तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। ख़वातीन चूँकि शायरी वायरी उरूज पर थी, लफाजी उरूज पर थी, ख़वातीन ऐसे लोगों का मजाक बनाया करती थी कि बुजदिल है, ये डर गया है, इसने सौदा कर लिया खून का फलां। अब ज़ाहिर है एक इंसान उसी माशरे में तो रहना है उसको, ये नहीं हो सकता वहाँ से छोड़ के जैसे आजकल कनाडा चले जाए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, न्यूजीलैंड चले जाए, रहना ही वहीं है उसे, उसके आबा अजदाद भी वहीं थे, उसकी औलाद भी वहीं रहेगी ज़ाहिर है, तो वो क्यों जाएगा, उसकी इज्जत खाक में मिल जाए। तो बचपन से यही सुनता हुआ वो बड़ा हो रहा है कि उसे इंतकाम लेना है, उसे कत्ल करना है और बदला लेना है, ज़ाहिर है इसी माहौल से वो निकल कर आया। तो उनको लड़ने के लिए जवान चाहिए थे, मर्द चाहिए थे, लड़की पैदा होती तो मायूस होते थे वो कि लड़की तो मुकाबला नहीं कर सकती, लड़की तो जंग नहीं करेगी, और उल्टा ये होगा कि ये इसको खिलाएंगे पिलाएंगे, ये बड़ी होगी शादी होगी चली जाएगी दूसरे कबीले में या कहीं और चली जाएगी, नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट समझते थे। आज भी बहुत से लोग लड़कियों को ऐसे ही समझते हैं, अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ वसाइल कम हैं, कुछ पैसे कम हैं, तो बेटे को तो पढ़ाने की बहुत कोशिश करेंगे, जेवर बेच के भी उसकी फीस दे देंगे। बेटी हो नहीं हो, कह रहे ठीक है ये प्राइवेट कर लेना तुम, कोई बात नहीं। तो बेटियों के मामले में इतने एंथुजिस्टिक नहीं होते, तो वो भी ये समझते थे कि नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, इसको खिलाएंगे पिलाएंगे बड़ा करेंगे चली जाएगी, लड़के काम आएंगे। क्योंकि जिस कबीले में मर्द ज़्यादा होते थे वो कबीला बहरा भारी होता था दूसरों पर, क्योंकि जंग होती थी, उसमें फिजिकल जो फिटनेस है इंसान की उसकी अहमियत थी, तलवारें चलाना घोड़े चलाना ये सब चीज़ें मर्द कर सकते हैं ना, इसलिए मर्दों की अहमियत ज़्यादा थी। लेकिन फिर यही ट्रेंड बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात पहुँच गई कि लड़कियों को जिंदा दफन करने लगे, लड़कियों को मुसीबत समझने लगे। जो कुरान करीम ने कहा कि बेटी की विलादत की खबर दी जाती है तो उनका चेहरा सियाह पड़ जाता है, वो सोचती हैं कि जिल्लत को अपने साथ रखें या दफन कर दें। ये कैफियत हो गई। एक एक शख्स ने पता नहीं कितनी कितनी बेटियों को दफन किया। एक शख्स ने पैगंबर अकरम के सामने आके कहा मुसलमान होने के बाद कि या रसूलल्लाह मैंने अपनी 6 बेटियों को दफन किया, 6 बेटियों को कत्ल किया, और जब मेरी 6ठी बेटी हुई तो मैं कहीं सफ़र में गया हुआ था, जब मैं वापस आया तो मैंने पूछा बीवी से कि क्या हुआ, तो बीवी ने बताया कि लड़की हुई थी मरी हुई और हमने उसको दफन कर दिया। हमने कहा चलो शुक्र है मरी हुई हुई, लेकिन हकीकत यह है कि वो मरी हुई नहीं हुई थी, जिंदा हुई थी, और मेरी बीवी ने उस बच्ची को अपनी बहन के घर या किसी और के घर रखवा दिया था और वहाँ उस बच्ची की परवरिश होती रही। फिर बहुत दिनों के बाद कोई 10-12 साल के बाद एक दिन मैं घर में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक लड़की बैठी हुई है हमारे घर में। मैंने बीवी से पूछा ये कौन है, तो बीवी ने कहा कि ये हमारी बेटी है। मैंने कहा बेटी कहाँ से आ गई, तो बीवी ने कहा कि वो जो हमारी बेटी हुई थी मैंने तुमसे कहा था कि वो मरी हुई हुई है, हमने उसको दफन कर दिया, तो वो मरी हुई नहीं हुई थी वो जिंदा हुई थी, ये है वो बेटी, और मैंने फलां जगह इसको रखवा दिया था, अब देखो हमारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है कितनी प्यारी है ये वो। मतलब माँ ने सोचा कि बाप जब देखेगा इतनी बड़ी बेटी को तो एक मोहब्बत फितरी तौर पर आ जाएगी जाहिर है उसके दिल में। तो उसने कहा कि ये सुन के तो मेरा खून खौल गया कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। अच्छा मैंने कुछ इजहार तो नहीं किया, उस वक्त खामोश रहा, लेकिन उसके बाद वो बेटी हमारे साथ रहने लगी और मैं ये तरकीब सोचता रहा किसी तरह इसका काम तमाम कर दिया जाए। एक दिन जब मेरी बीवी कहीं गई हुई थी तो मैंने जाके सहरा में गड़ा खोद कर वापिस आया, बेटी को बहाने से कि चलो मैं बाहर से सैर करा के लाता हूँ, बेटी को बहाने से लेकर गया और ले आके मैंने उस गड़े में उसको धक्का दिया और ऊपर से पत्थर मारना शुरू कर दिए भारी भारी। वो बच्ची रोती रही, बिलबिलाती रही, चीखती रही, फरियाद करती रही, बाबा बाबा कहती रही, और मैं पत्थर मार मार के मैंने उसको ख़त्म कर दिया, उस पर मैंने मिट्टी डाल दी। ये वाक़या उसने अल्लाह के रसूल को सुनाया, पैगंबर सर झुका के सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे और आपकी आंखों से आंसू गिरते रहे। आपने कहा तुम्हें बिल्कुल तरस नहीं आया, बिल्कुल रहम नहीं आया अपनी बेटी पर? कहा नहीं यार रसूलल्लाह, बस मेरा जो दिल था वो सख्त हो गया था, दिल ऐसा सख्त हो गया कि मुझे रहम नहीं आया अपनी बेटी को कत्ल करते हुए। ये एक शख्स है जो अपने वाकयात सुना रहा है अल्लाह के रसूल को मुसलमान होने के बाद। इस तरह के पता नहीं कितने थे। तो ज़माने जाहिलियत जिसको कुरान जाहिलियत कहता है, जिसको नहजुल बलागा में मौला अली ने जाहिलियत कहा है, उस जाहिलियत का मतलब ये नहीं है कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। ये जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन ये जो थी नहीं उस ज़माने में जिससे हम लोगों के पढ़े लिखे होने का अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन उस ज़माने की काबिलियत क्या थी? उस ज़माने की काबिलियत थी मसलन शायरी, फसाहत, बलागत, फन खिताबत, यही काबिलियत थी। इस एतबार से तो बहुत से लोग पढ़े लिखे थे, बहुत से लोग काबिल थे। क्या शायरी करते थे, ऐसी क्वालिटी की शायरी है कि आज हमारे मुफस्सरीन भी बाज़ अवक़ात क़ुरान की तफसीर बयान करते हुए कोई लफ्ज़ अगर ऐसा आ जाता है, मिसाल के तौर पर इन्ना आतैना कल कौसर में लफ्ज़ कौसर की तफसीर बयान करते हुए ज़माने जाहिलियत के शोरा के कलाम से मिसालें लेकर आते हैं कि फ़लाँ शायर ने अपने इस शेर के अंदर ये लफ्ज़ इस तरह इस्तेमाल किया। जो बड़े पाए के शायर होते हैं اردو کی کوئی مثال اگر آپ کے سامنے آئے اور کوئی غالب کی مثال دے دے, ایک جگہ بات ہو رہی تھی اگلے اور پچھلے, اگلے زمانے میں یہ ہوتا تھا, کس نے کہا اگلے نہیں پچھلے زمانے میں ہوتا تھا, میں نے کہا نہیں اگلے بھی صحیح ہے, غالب نے کہا ہے سنا ہے اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, اگر غالب نے استعمال کر لیا تو بات ختم ہو گئی نا, آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں نہیں ہو سکتا, حالانکہ وہ پچھلے اور اگلے کے دونوں کا وزن برابر ہے, وہ کہہ رہے تھے سنا ہے پچھلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو ایک بڑا شاعر اگر کسی لفظ کو استعمال کر لیتا ہے تو اتھارٹی ہوتا ہے وہ. تو قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت بڑے بڑے علماء نے زمانۂ جاہلیت کے باشعرا کے کلام کو بطور نظیر پیش کیے, یہ لفظ اس طرح استعمال ہو تو کوئی کوالٹی ہے نا اس کے اندر. مولا علی نے اپنے خطبات میں بعض اوقات اشعار بیان کیے, کسی اور کا شعر پڑھا, کوئی کوالٹی ہے نا کہ علی پڑھ رہے ہیں اس کا شعر, علی جو خود فصاحت اور بلاغت کی اس بلندی پر ہے کہ فوق کلام البشر و تحت کلام اللہ, یا فوق کلام المخلوق اور تحت کلام الخالق. وہ اگر کسی کا شعر پڑھ رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام اگر کسی کا شعر پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر کوئی کوالٹی ہے نا, اس چیز کے ماہر تھے وہ, لفاظی کے ماہر, شاعری کے ماہر. پھر بھی ان کو کہا گیا جاہلیت, تو وہ جاہلیت کیا چیز ہے؟ وہ وہی مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ اسی قبائلی نظام کو رکھنا چاہتے ہیں, اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو اپنی اتھارٹی کو شو کرنا چاہتے ہیں, ہمارے بغیر پتہ نہیں ہلے گا. اور اسلام آیا ان کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے, اسلام ان کی اس اتھارٹی کو کریک ڈاؤن کرنے کے لیے آیا, اور انہوں نے اس کو محسوس کیا. بہت سے لوگوں نے اسلام قبول اس لیے نہیں کیا کہ وہ اس اتھارٹی کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, ان کو شاید بتوں سے اتنی ہمدردی نہیں تھی, ابو جہل کو یا ابو لہب کو بتوں سے اتنی ہمدردی نہیں تھی جتنی اپنی چودراہٹ سے ہمدردی تھی. اور ایسی مثالیں ہمارے پاس بہت ساری, اسلام سے قبل, اسلام کے اعلان سے قبل کے بعد واقعات ہیں, پیغمبر اکرم نے ان کی اتھارٹی کو چیلنج کیا. ایک شخص ایک مرتبہ ایک میلے میں آیا اپنا کوئی گھوڑا لے کر بیچنے کے لیے, مکے سے باہر سے میلہ لگتا تھا تو اس میں گھوڑا لے کر آیا بیچنے کے لیے. صبح جیسی انوگریٹ سیریمنی ہوئی اس کے بعد ہی کچھ لوگ آئے وی وی آئی پی ٹائپ کے, انہوں نے اس کے گھوڑے کو دیکھا اور کہا کتنے میں بیچ رہے ہو؟ اس نے قیمت بتا دی, فرض کریں کہ 1000. تو اس نے کہا کہ 1000 میں تو اس کا 800 دوں گا. اس نے اس طرح کہہ دیا, اس نے میں تو 800 دوں گا. اس نے کہا نہیں, 800 تو کم ہے, میں 800 مجھے نہیں دے سکتا آپ کو. اس نے کہا بھی صبح صبح کا ٹائم ہے, دن بھر میں اور بھی گاہک آئیں گے, ابھی صبح صبح میں 800 میں دے دوں. تو اس نے کہا نہیں, میں 800 میں تو نہیں دے سکتا. اس نے کہا سوچ لو. اس نے کہا سوری, ابھی 800 میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے کوئی بات, چلا گیا ہوں. اس کے بعد جناب یہ شخص گھوڑا لے کر کھڑا رہا اس مارکیٹ میں, اس میلے میں, دن بھر کوئی گاہک اس کی طرف آیا ہی نہیں. یہ بڑا پریشان, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, گھوڑے بک رہے ہیں, اونٹ بک رہے ہیں, خچر بیچے بک رہے ہیں, اس کے گھوڑے کی طرف کوئی پلٹ کے نہیں آ رہا ہے. اس نے برابر والے سے پوچھا کہ یار میرے گھوڑے کی طرف کوئی خرابی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس نے کہا نہیں بالکل صحیح. کہا پھر کوئی گاہک آ کیوں نہیں رہا ہے اس طرف, کوئی تو آئے. اس نے کہا کوئی نہیں آئے گا, بے فکر رہو, شام تک نہیں آئے گا کوئی, اس کو واپس لے کے جانا ہوگا تمہیں. اس نے کہا کیوں, کیا خرابی ہے اس کے اندر؟ کہ نہیں اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. صبح ایک شخص آیا تھا تمہارے پاس؟ کہاں, وہ ایک ہی آیا صبح سے اب تک, اور تو کوئی نہیں آیا. اس نے کہا جانتے ہو وہ کون تھا؟ کہتے نہیں یار میں تو نہیں جانتا, میں تو خود یہاں پر اجنبی ہوں. کہا وہ بہت بڑی چیز تھا, ابو جہل ہے وہ, اس کا اصلی نام کچھ اور تھا. وہ تھا وہ پھر کہا اس نے کیا کہا تھا؟ پھر وہ جو کہہ رہا تھا 800 میں دے دو، کیوں نہیں دیا تم نے؟ کہ یار صبح صبح میں دے دیتا، میں نے سوچا کہ کچھ ریٹ بڑھ جائے گا شام تک، کچھ اور کوئی اور پارٹی آ جائے گی۔ اس نے کہا یہ تو بات ہے، کوئی اور آئے گی نہیں پارٹی۔ جس چیز کے اوپر اس نے ایک ریٹ لگا دیا ہو، اس پورے مکے میں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے اوپر ریٹ دے کے لے لے۔ اس نے اگر کہہ دیا میں اتنے دوں گا، تو یہ اسی سے ریکویسٹ کرنا تھا کہ نہیں سر اتنے نہیں، اتنے دے رہے آپ پلیز، لیکن لے جائیں آپ یہ۔ اب اگر تم سمجھ رہے ہو کوئی 850 دے کر لے گا، کسی کی ہمت نہیں ہے یہاں پر کہ جو ان سے اوپر ریٹ لگا دے، تو اتنی بڑی چیز ہے۔ اس نے کہا جی مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کچھ کر لیتا، اب کیا کروں میں بتاؤ، کوئی حل ہے، کچھ سلوشن، کیا کروں اب میں، واپس لے کے جانا پڑے گا مجھے۔ تو اس نے کہا حل تو ہے، ویسے ہر چیز کا ایک حل ہوتا ہے، کیا حل ہے؟ اس نے کہا وہ دیکھو فلاں کیمپ میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں بیٹھے ہوئے، ان سے جا کے اپنا مسئلہ بتاؤ، ان سے بتاؤ مسئلہ۔ وہ پیغمبر اکرم تھے، ابھی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، آپ بیٹھے ہوئے کسی اور اسٹال میں، تشریف فرما تھے۔ یہ شخص گیا، اس نے جا کر ان سے کہا کہ میں اجنبی ہوں، مکے سے باہر سے آیا ہوں، میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا کتنے میں دیر ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں لے کے اتنے میں دے سکتا ہوں، آخری یہ۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کو پیسے دے کہا یہ میرا ہو گیا، جا۔ حیران ہو گیا، اس نے پیسے دیے اور چلا گیا۔ وہ آپ نے گھوڑا لے لیا، بظاہر کوئی بظاہر تو معمولی سی بات ہے، وہی وہ پریشان تھا اسے گھوڑا خرید لیا، لیکن آپ کیا سمجھ رہی ہیں کوئی معمولی بات ہے؟ ابو جہل کی ایجنسیز نے فوراً رپورٹنگ کی کہ سر آج تو غضب ہو گیا، اور جس گھوڑے پہ آپ نے ریٹ لگایا تھا وہ فلاں محمد ابن عبداللہ نے اس سے زیادہ پیسے دے کے لے لیے۔ صلوات پڑھے ایک محمد
صلی اللہ علیہ وسلم۔
دیکھا کس نے لگا دیا؟ پھر انہوں نے لگایا، اچھا انہوں نے لگایا، بہت دل میں لایا لیکن کچھ نہیں کر سکتا، کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا، وہ دل میں لایا بہت وہ، لیکن کچھ کر نہیں سکا۔ ایک سگنل مل گیا اس کو کہ اب اس مکے میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہو گئی ہے جو میری اتھارٹی کو چیلنج کرنے والی ہے۔ کوئی ایک معمولی بات نہیں ہے صرف ایک چیز بک گئی اور خرید لی، نہیں، یہ اس اتھارٹی کو چیلنج ہے کہ جو آج تک جو ہے وہ سمجھ رہی تھی کہ ہم ہیں اور کوئی نہیں ہے، کوئی میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا، کوئی میرے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتا، آج اس کا احساس ہوا نہیں کوئی اور بھی یہاں پر آ گیا ہے۔ یہ احساس بہت شدید کہ کوئی ہماری اتھارٹی کو چیلنج کرنے والا پیدا ہو رہا ہے، یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، یہ ان کی شان کے خلاف تھی یہ باتیں۔ ہم اسلام قبول کر لیں گے تو عام انسان بن جائیں گے، ظاہر ہے ہماری کیا حیثیت رہے گی، ابھی تو سیاہ سفید کے مالک ہم ہیں۔ اور قبائل کی بنیاد پر فخر و مباحت کا اظہار کرنا، ہمارا تعلق فلاں قبیلے سے، ہمارے فلاں آبا اجداد، ہمارے قبیلے نے یہ کارنامہ انجام دیا، قرآن کریم کہتا ہے الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ فخر و مباحت کرتے 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 تم قبروں تک پہنچ گئے، قبروں کی کاؤنٹنگ شروع کر دی کہ ہمارے تو اتنے مردے اتنے ہیں، تمہارے مردے کتنے ہیں۔ تو جہاں مینٹیلیٹی یہ ہو، جہاں مائنڈ سیٹ یہ ہو، وہاں اسلام کی دعوت کو قبول کرنا کتنا مشکل کام ہے، اتنا آسان تو نہیں۔ پھر جب معاشرے کے کمزور لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، یہ بات ان کو اور زیادہ تکلیف نہ لگی کہ معاشرے کے کمزور لوگ، یہ بے سہارا لوگ، یہ محروم مستضعفین پابہ رہنا لوگ، یہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور اسلام نے بھی ان لوگوں کو پروموٹ کیا. آپ دیکھیں نا اسلام نے بھی غلاموں کو آگے بڑھایا بہت سے کاموں میں, کہ غلام جن کی بظاہر کوئی سے نہیں تھی اس معاشرے کے اندر, جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, جن کے لیے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں تھا, ان کو اللہ کے رسول انکریج کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جو غریبوں کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین سمجھتے. بعض مثالیں تو ایسی ہیں کہ اسلام لانے کے بعد بھی, اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول کے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک غریب آدمی آ کے برابر میں بیٹھا تو انہوں نے اپنے کپڑے کو ایسے کر لیا, پیغمبر نے دیکھ لیا, آپ نے کہا یہ کیوں کیا؟ اس کی غربت تمہیں لگ جاتی ہے, تمہاری امارت اس کو لگ جاتی ہے. کہ کیوں کیا تم نے؟ اگر تمہارے برابر میں غریب آدمی بیٹھ گیا ہے تو تم نے اپنے کپڑے اس سے بچا لیے کہ ٹچ نہ ہو جائے, کہ غریب آدمی کے کپڑے سے امیر آدمی کے لباس ٹچ نہ ہو, انٹچیبل ہیں. یہ ان کی حیثیت. تو اس سسٹم کو جب تک کہ کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا وہ نظام نہیں آئے گا جو اسلام چاہتا ہے. جب تک کہ اس سسٹم کو کریک ڈاؤن نہیں کیا جائے گا وہ نظام کیسے آئے گا؟ صلح حدیبیہ کے بعد جب پیغمبر آئے اس معاہدے کے مطابق عمرہ ادا کرنے کے لیے, تو مشرکین مکہ, اس وقت ظاہر ہے مکے پر انہیں کا کنٹرول تھا, تو مشرکین کے جو سردار تھے, جو اہم لوگ تھے, وہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں, مثلا کس طرح مناسک ادا کرتے ہیں عمرے کا, اور خانہ کعبہ کا کتنا احترام کرتے ہیں. حالانکہ خانہ کعبہ میں بت بھی رکھے ہوئے تھے, اندر بھی رکھے ہوئے تھے اور باہر بھی رکھے ہوئے تھے, لیکن آپ نے ان بتوں کو نہیں چھڑا, کچھ نہیں کیا. اچھا, جب آپ مناسک ادا کر رہے تھے وہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. پیغمبر نے کیا کہ پیغمبر نے غلام سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے اذان دو, حضرت علی سے کہہ دیتے. بہت سے مقامات پہ حضرت علی کو آگے بڑھایا آپ نے, یہاں نہیں بڑھایا, یہاں غلام سے کہا. اور وہ فلم اگر آپ نے دیکھی ہو, میسج اس میں دکھایا گیا کہ کس طرح وہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے, وہ دور کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے. دیکھیے کیا, یہ کون ہے؟ کہ وہ غلام سیاہ فام. اچھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ پتہ نہیں کیا کر رہے, اوپر جانے کی کوشش کر رہے. دیکھتے دیکھتے چھت پہ پہنچ گئے. بلال حبشی, وہاں جا کے انہوں نے اذان شروع کر دی. مائک کا سسٹم تو تھا نہیں کیونکہ دور تک آواز جائے, تو وہ اشارے بھی کرتے تھے, حیا علی الصلاح, حیا علی الفلاح, اشارے کر کے اذان دے رہے تھے. اب وہ دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کہ وہ بلا رہے آپ کو, حیا علی الصلاح, آئیے نماز کی طرف, آئیے فلاح کی طرف. وہ کہہ رہے یہ بلا رہے, یہ سیاہ فام غلام جس کے جسم سے پسینے کی بو آتی ہے, جو پاؤں میں چپل نہیں پہنتا, جو اپر نہیں پہن سکتا, ننگے بدن رہتا ہے, جو ہمارے گھروں میں ایز اے کموڈیٹی ہے, کوئی چیز کی طرح ہے, جس طرح گھوڑے ہیں, جس طرح اونٹ ہیں, جس طرح خچر ہیں, بھیڑ بکریاں ہیں, اس طرح غلام اور کنیز ہیں. جب چاہیں مارکیٹ میں جا کر آپ بیچ دیں, جب چاہیں کسی سے ایکسچینج کر لیں, یا تم یہ گھوڑا مجھے دے دو, یہ غلام تم لے لو, جو ایسے کموڈیٹی استعمال ہوتا ہے, ملکیت سمجھا جاتا ہے, وہ اس موسٹ سیکرٹ پلیس جو ہمارا ہے خانہ کعبہ, اس کے ٹاپ پہ جا کر, اور اس کی یہ جرت کہ یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے حیا علی الصلاح, ہم اس کی دعوت پہ جائیں گے. یہ تو ہمارے ایک اشارے پہ بھاگتا ہوا آتا ہے, اور یہ ہمیں بلا رہا ہے کہ آئیے فلاح کی طرف, اس کے کہنے پہ ہم جائیں گے. اتنی انسلٹ ہماری. ہم اس غلام کی دعوت پہ جائیں گے، وہ دعوت دے گا ہمیں. کسی نے کہا کہ وہ ہمارے باپ دادا جو بدر اور احد میں مر گئے، وہ خوش قسمت تھے کہ اس برے دن کو دیکھنے سے پہلے دنیا سے چلے گئے، کہ جب یہ سیاہ فام غلام ہمیں دعوت دے کہ آئیے فلاح کی طرف. یہ اس قدر ناز، اس قدر گھمنڈ، اس قدر اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم پتہ نہیں کیا چیز ہیں، اور یہ انسان نہیں ہے، یہ تو ایسے ہے جیسے گھر میں کوئی چیز ہوتی. اس سسٹم کو کریک ڈاؤن کرنا. میں نے کہا نا کہ اللہ کے رسول چاہتے تو حضرت علی کو بھیج دیتے اس اذان دینے کے لیے، آپ نے کیوں بلال کو بھیجا؟ کسی اور کو بھیج دیتے، ذرا مشہور قبیلے کی کسی شخصیت کو، یہ والا اعتراض تو نہ ہوتا نا. لیکن آپ نے بھی اس کو بھیجا، جس سے یہ میسج جاتا ہے کہ یہ نظام جو اب آنے والا ہے، اس پہ اگر سیاہ فام غلام بھی تمہیں دعوت دے تو تمہیں آنا پڑے گا. اس پہ معیار یہ نہیں ہے کہ کون آزاد ہے، کون غلام ہے، کون سیاہ ہے، کون سفید ہے. یہاں تو یہ ہے کہ تقویٰ، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لیکن یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تھی. کیسے ہوگی جن کی تربیت پرورش اسی زمانے جاہلیت کے اقدار میں ہو رہی ہو، جن کو بچپن سے یہی سمجھایا گیا، یہی سکھایا گیا، جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کوچ کرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ کیسے ایکسیپٹ کریں گے بھلا؟ ان کا ذہن قبول ہی نہیں کر رہا تھا ان چیزوں کو. وہ تو اسلام بھی اگر لائیں گے تو پریس کانفرنس کر کے لائیں گے، بڑی چیز ہے نا. وہ تو اگر اسلام بھی لائیں گے تو ویسے ہی لائیں گے جیسے بڑے لیڈر کسی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں تو پریس کانفرنس کر کے جوائن کرتے ہیں، ایسے خاموشی سے فارم نہیں بھرتے ہیں. پتا چلتا ہے کہ بڑی شخصیت ایک پارٹی کراس کر کے دوسری پارٹی میں آ رہی ہے، چاہے لوٹے ہوں، لیکن اس لوٹے کی بھی ایک شان ہے. اس طرح اس دور ہمارے میں ہے. یہ آپ کو پتا ہے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کس طرح اسلام لائے. جب مکہ فتح ہونے لگا تو پیغمبر نے تو اس طرح اسٹریٹجی ڈیزائن کی تھی کہ جنگ نہ ہو، خون خرابہ نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، اور یہی ہوا کہ خاموشی سے لشکر پہنچ گیا. اور جب پہنچ گیا تو اس پر ان لوگوں کے علم میں نہیں تھا کچھ. حضرت عباس ابن عبد المطلب نے آ کر کہا ابو سفیان سے کہ اور چلو تمہیں دکھاتا ہوں ایک منظر، اور لے کر آئے اور ایک پہاڑ پہ، پہاڑی کے اوپر کھڑے کر کے کاندھے کو ادھر کیا ہے، رات کا وقت تھا، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ تو پورا کوئی لشکر نظر آ رہا ہے. انہوں نے کہا لشکر ہے یہ محمد کا لشکر، پہنچ گیا مکہ. اس نے کہا لشکر پہنچ گیا، ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی. انہوں نے کہا یہ تو بات ہے، اب تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر لگ رہا ہے کوئی. انہوں نے کہا یہ جو تم سامنے دیکھ رہے ہو یہ تو ان کے لشکر کا کھانا پک رہا ہے. آپ نے کہا تھا سب کھانا پکائیں گے الگ الگ، یہ تو کھانا پک رہا ہے، لشکر کا تو اندازہ ہی نہیں پیچھے کتنا ہے. لشکر بھی 10,000 کا تھا، 10,000 اس زمانے میں بڑی بات تھی، لیکن کہا کہ لشکر کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو کھانا پک رہا ہے، تمہیں کیا پتا لشکر کتنا ہے پیچھے. اس نے کہا یہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی بات. اس نے کہا بس سب کچھ نہیں ہو سکتا. اس نے کچھ کرو. انہوں نے کہا کیا کر سکتے ہیں؟ تو کچھ نہیں ہو سکتا، کیا کریں پھر؟ تو انہوں نے کہا دیکھو ایک چیز ہو سکتی ہے صرف، اور وہ یہ کہ اسلام قبول کر لو. دیکھا میں اسلام قبول کر لوں، میں میرے ہاتھ میں کفر اور شرک کا پرچم ہر جنگ میں اسلام کے مقابلے میں رہا، کیا محمد میرے اسلام کو قبول کریں گے؟ انہوں نے اس کی فکر نہیں کرو، یہ بات کر لوں گا میں. اچھا حضرت عباس نے بھی آفیشلی اسی وقت اسلام قبول کیا ہے نا، البتہ اس بارے میں ذرا سا ڈیٹیل ہے کہ کیا وجہ تھی، وزیر و جنگ بدر میں گرفتار ہو کے آئے تھے، پتا ہوگا آپ کو، حضرت عباس گرفتار ہو کر آئے جنگ بدر میں. لیکن ایک اسٹڈی یہ ہے کہ نہیں، ان کو اللہ کے رسول نے کہا تم وہیں رہو اور रिपोर्टिंग करते रहो वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ बहरहाल उन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए बात करूँगा कुछ, अगर तुम तैयार हो। उसने कहा कुछ बात करो, लेकिन देखो मैं लीडर हूँ मक्के का, और मेरे लिए तो इस तरह इस्लाम कबूल करना कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मैं हमेशा इस्लाम के मुकाबले में रहा और आज मैं हथियार डाल दूँ। तो कोई पैकेज वैकेज हो तो उसके साथ मैं गौर कर सकता हूँ, कि ऑफर ऐसी हो कि जिसमें इंसल्ट ना हो, कम हो इंसल्ट। तो हज़रत अब्बास ने कहा भी मैं बात करता हूँ, अगर कोई पैकेज हो ऐसा। वैसे तो लगता नहीं है कि कोई पैकेज मिलेगा तुम्हें, बस यही है कि मौत से बचने के लिए, जान बचाने के लिए यही एक सूरत है कि इस्लाम कबूल कर लो। उसके बाद हज़रत अब्बास ने बात की हुजूर से जाकर कि बहुत बड़ा खतरा है अगर ये इस्लाम कबूल कर ले, लड़ाई नहीं होगी, जंग नहीं होगी, खून रेजी नहीं होगी, इससे बढ़ के क्या फ़ायदा हो सकता है। आपने कहा ठीक है, कोई पैकेज। तो जो पैगंबर ने पैकेज दिया अबू सुफियान को वो यही था कि आपने ये ऐलान किया कि जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसको अमान हासिल होगा। अबू सुफियान के घर को जो बदतरीन दुश्मन था इस्लाम का, जो सरगना था तमाम जंगों में इस्लाम के खिलाफ, उसके घर को जाए अमान करार देना, ये इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ पैकेज फॉर अबू सुफियान। मुसलमान भी हुए तो पैकेज के साथ हुए। और वकाल अमीर अल-मोमिनीन के कि वो इस्लाम किया, इस्तस्लाम किया उसने। इस्तस्लाम का मतलब जाहिर ये किया जैसे मुसलमान हो गया, जाहिर ये किया जैसे मुसलमान हो गया। तो बहरहाल शर से बचने की अल्लाह के रसूल ने कबूल कर लिया उसको। तो ये जो इस तरफ आ गया इस तरह पैकेज के साथ, ये और बहुत सारे लोग आए, तो क्या उनके अंदर से वो जमाने जाहिलियत के असरार खत्म हो गए? नहीं हुए। उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने हथियार डाल दिया इस्लाम के आगे, उन्होंने हथियार डाल दिया। तलाका कहलाए, अल्लाह के रसूल ने उनको माफ कर दिया, ये सब तलाका कहलाते थे। तुमको आपने कहा कि तुम जाओ, मैंने तुम सब लोगों को माफ़ किया। आपने कहा बताओ तुम क्या क्या तवक्को करते होगे, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ। सबको जमा करके आपने कहा तुम मुझसे किस रवैये, किस सलूक की उम्मीद करते हो। बहुत तेज थे, बहुत होशियार थे ये लोग। फिर कुरान करीम ने जगह कहा है कि यार पूना कमा यार पूना अब ना हूँ, ये इस तरह आपको पहचानते हैं जिस तरह अपनी औलाद को पहचानते हैं। पहचानते तो है ना, बहुत टेक्निकल जवाब दिया उन्होंने। कहा हम आपसे उस रवैये की तवक्को करते हैं, उस सुलूक उस बर्ताव की तवक्को करते हैं जो एक करीम भाई अपने भाइयों के साथ करता है। आपने कहा तुमने भी क्या करीम भाई का याद दिला दी, जाओ मैं तुम्हारे साथ वही बर्ताव करता हूँ जो एक करीम भाई ने, तारीख के एक करीम भाई ने अपने भाइयों के साथ किया था, उन भाइयों के साथ जिन्होंने उनको कुएं में डाल दिया था। वो भी एक करीम भाई थे जिन्होंने कुएं में डाल दिया था जिनको। उन्होंने अपने भाइयों के साथ क्या सलूक किया, कुरान करीम में कि उन्होंने कहा ला तसरीब अलैकुम अलयौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। तो पैगंबर अकरम ने भी उनसे कहा जाओ ला तसरीब अलैकुम अलयौम, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। बस एक जुमले का और इजाफा कर दिया, जहां फरमाया ला तसरीब अलैकुम अलयौम, उसके आगे कहा व अंतुमुत्तलका, जाओ तुम सब आजाद हो। तलका तलीक की जमा है, तलाक याफ्ता, जाओ तुम सब आजाद। तो ये लोग तलीक मशहूर हो गए, तलाका मशहूर हो गए। तो माफ कर दिया अल्लाह के रसूल ने, चाहते तो उनको कत्ल कर सकते थे, उनके जरायम ऐसे थे, लेकिन आपने माफ कर दिया उनको। اللہ کے رسول اللہ تو معاف کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں سے وہ بغض اور دشمنی اور عداوت ختم نہیں. یہ طلقاء اور ان کی اولاد ہے جو پیغمبر ان کی اولاد کے مقابلے میں آئے. ایسا تو نہیں امام حسین نے طلیق ابن طلیق جناب زینب نے اپنے خطبے میں کہا طلیق ابن طلیق, یہ طلقاء کی اولاد ہیں. ابتدا میں ان کے اندر جرات نہیں تھی کہ مقابلے پہ آتے. آپ دیکھیں پیغمبر کی ولادت کے بعد آپ کو بنو امیہ مقابلے میں نظر نہیں آئیں گے, کہیں مقابلے پہ نظر نہیں آئیں گے وہ, بلکہ اس کے برخلاف آپ کو یہ نظر آئے گا. ایک موقع پر ابو سفیان نے آ کے حضرت علی سے کہا کہ علی تمہارا حق چھینا جا رہا ہے, ایک اشارہ کروں میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے بھر دوں گا. آپ نے کہا نہیں چاہیے تمہاری مدد, تم کب سے اسلام کی ہمدرد ہو گئے, تمہیں میری ہمدردی کرنے کی کیا ضرورت, میں تمہاری بدل لوں گا. علی کے لیے غیرت ایمانی کا سوال ہے, ابو سفیان کی مدد سے علی اپنے حق حاصل کریں گے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے ٹرن ڈاؤن کر دیا, واپس چلا گیا, چلا تو گیا لیکن پھر کیا ہوا, پھر حالات بدلتے گئے بدلتے گئے, یہاں تک کہ ایک وقت آیا جب بنو امیہ ہی میں سے خلیفہ بن گئے. ابو سفیان زندہ تھا اس وقت تک, ابو سفیان زندہ تھا. ابو سفیان نے آ کے جناب حمزہ کی قبر پہ ٹھوکر ماری اور کہنے لگا کہ اے حمزہ اٹھو, دیکھو جس اقتدار کی خاطر تم نے اپنی جان قربان کر دی ہمارے بچے اس سے کھیل رہے ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی مینٹلٹی ہے نا, وہی مائنڈ سیٹ ہے. ایک موقع پر محمد ابن ابی بکر شام گئے تو معاویہ نے کہا اے محمد, اولین و آخرین میں کسی کے اندر یہ جرات نہیں تھی کہ وہ علی کے مقابلے پہ آتا, کسی کے اندر یہ جرات نہیں تھی کہ علی کے مقابلے پہ آتا, ہم بھی نہیں آئے. سب سے پہلے تمہارا باپ مقابلے پر آیا, پھر ہم بنو امیہ کو بھی ہمت ہوئی, پھر ہم بھی علی کے مقابلے پہ آ گئے. ہم نے سوچا ہم بھی آ سکتے ہیں مقابلے پر جب اور لوگ آ سکتے ہیں. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں, یہ کہ کہاں سے آپ دیکھیں اس کا سرا ملتا ہے. اور پھر یہ چیزیں آپ دیکھیں کربلا تک, کربلا کی جنگ یوں ہی تو نہیں. یزید کہہ رہا ہے کاش ہمارے بدر والے آبا و اجداد زندہ ہوتے. بدر والوں کو کیوں یاد کر رہا ہے یزید؟ بدر میں تمہارے آبا و اجداد جن کے ہاتھ میں کفر اور شرک کا پرچم تھا, اسلام سے شکست کھا گئے, ذلیل و خوار ہوئے, جہنم واصل ہوئے, آج 60 سال بعد تم ان کو یاد کر رہے ہو, اپنے بدر والے آبا و اجداد کو, اپنے بدر والے آبا و اجداد کو. آج اسلام آنے کے بھی 50 سال اور گزر گئے, ابھی تک تمہیں بدر کا جو زخم ہے وہ نہیں بھرا. آپ سمجھے بدر کی شکست کتنی بڑی شکست تھی, بدر کی شکست کتنی بڑی شکست تھی مشرقین کے لیے. 70 ان کے اہم ترین لوگ مارے گئے تھے. کون پیش پیش تھا؟ حضرت حمزہ, حضرت علی, کچھ اور لوگ بھی ہیں ٹھیک ہے, لیکن نمایاں کون ہے؟ حمزہ ہے اور علی. حمزہ کو عہد میں شہید کر دیا انہوں نے, حمزہ کو نشانہ بنا دیا انہوں نے جنگ عہد میں. اب بچ گئے علی. تو علی سے انتقام لینا ہے اور یہی انتقام نہیں رکے گا. یہ جو زمانہ جہلت کی مینٹلٹی ہے نا, علی سے انتقام نہیں لینا ہے, علی کی اولاد سے بھی انتقام لینا ہے. اولاد ہے علی سے, یہ انتقام آگے تک جائے گا. تو یزید اپنے بدر کے آبا و اجداد کو یاد کر رہے ہیں کہ کاش آج میرے بدر والے آبا و اجداد زندہ ہوتے تو میری تعریف کرتے کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا. اور ان کا اسلام کیسا تھا اس کا بھی اظہار کر دیا اس نے. کہ نہ کوئی فرشتہ آیا نہ وہی نازل ہوئی. ماذا اللہ یہ بنو ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا جنہوں نے اقتدار کی خاطر رچایا. یہ تھا ان کا اسلام. جس جملے پر عالم اسلام کے علماء مختلف مکاتب میں بگڑ کے, شیعہ ضروری نہیں, ان کا خیال ہے کہ یزید کے اس کفریہ کلمات, کفریہ اشعار کی وجہ سے یزید پر لعنت کرنا جائز ہے, کیونکہ بسر عام اس نے کفر کا اظہار کیا کہ اس نے وحی اور رسالت کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نشے میں تھا, شراب پیا ہوا تھا, جو کچھ بھی تھا, لیکن انسان کی زبان سے وہ نکلتا ہے نا جو اس کے ذہن میں ہوتا ہے. یہ کفریہ کلمات جو اس کے ہیں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یزید اور اس کے آبا و اجداد جو تھے انہوں نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا دل سے کبھی. تو وہ آپ کو زمانہ جاہلیت کے اثرات کربلا تک نظر آئیں گے. تو علی کو ایسے دشمنوں کا سامنا تھا, صرف وہ نہ دیکھیں گے سامنے کون ہے, یہ دیکھیں اس کے پیچھے یہ فکر کہاں تک چلی جا رہی ہے. نہیں, وہ اسلام جو اس جاہلانہ فکر کو ختم کرنے کے لیے آیا, آج اسلام کے جو بانی ہیں ان کی جو اولاد ہے وہ اسی زمانے جاہل کی جاہلیت کے پروردہ لوگوں کے ہاتھوں مسائل اٹھا رہے ہیں, یہاں تک کہ اس گھرانے کے خواتین بچے محفوظ نہیں, خواتین اور بچے محفوظ نہیں. دو بچوں کا تذکرہ کرنے ہیں بس سنجوگوں میں. دو بچے ہیں جو ماموں پہ اپنے آپ کو فدا کرنے کے لیے بے قرار ہیں. ماموں اور بھانجے کا رشتہ کتنا قریبی ہوتا ہے, بچے اپنے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ اپنے ماموں سے مانوس ہوتے ہیں, بے تکلف ہوتے ہیں, جو چاہتے ہیں مانگ لیتے ہیں ماموں سے. ایک محبت کا رشتہ ہوتا ہے, قربت کا رشتہ ہوتا ہے, اور وہ بچے اگر آ کر کہیں کہ مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے, کتنا مشکل کام ہے یہ, کتنا مشکل کام. بچوں کی عمریں بھی کیا ہیں, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, اور ظاہر ہے حسین ان کو واپس بھیج دیتے ہیں. اب جب واپس بھیجتے ہیں تو ماں ان کو لے کے آ جاتی, ماں لے کر آ جاتی, حسین اپنی بہن کو کیا جواب دے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہن دیکھو, ان بچوں کے میدان میں جانے سے شاید عبداللہ راضی نہ ہو. بچے ہیں نا نابالغ, باپ یہاں نہیں ہے, عبداللہ ابن جعفر مدینے میں ہیں, تو باپ کے بغیر بچوں کو میدان جنگ میں بھیج دوں میں, عبداللہ راضی نہیں ہوں گے اس سے. شہزادی کہتی ہیں کہ حسین عبداللہ نے خود ان کو میرے حوالے اسی مقصد کے لیے کیا ہے, بلکہ بہت سی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور میرے خیال میں بھی یہ بات زیادہ صحیح ہے کہ اون محمد مدینے سے حسین کے ساتھ نہیں چلے بلکہ عبداللہ ابن جعفر نے بعد میں ان کو حوالے کیا. اب ایک روایت کے مطابق مکے میں حوالے کیا آ کے, اور ایک روایت یہ ہے کہ مکے سے جب یہ کاروان چلا تو راستے میں ایک ایسا مقام آتا ہے جو مدینے سے بہت قریب ہے, اس مقام پر جناب عبداللہ آئے اور ان کی طبیعت ناساز تھی, ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی, تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جا سکتا, یہ دو بچوں کو لے جائے, اور اگر کوئی بھی ایسی نوبت آئے تو ان دو بچوں کو میری طرف سے قربان کر دینا. جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ نے خود ان بچوں کو بھیجا ہے. بہرحال ایک وقت ایسا آیا جب یہ دونوں بچے جن کو ماں نے تیار کیا, ان کو نیا کپڑا پہنایا, ان کے بالوں میں کنگھی کی, ان کے چہروں سے خاک کربلا کو صاف کیا, ان کی آنکھوں میں سرما لگایا, ان کے تلوار حمائل کی, اور اس کے بعد ایک مرتبہ تیار کر کے اپنے شہزادوں کو میدان جنگ کی طرف بھیجا. جب یہ دو شہزادے میدان میں آئے نا تو عمر سعد حیران رہ گیا, شمر حیران رہ گیا, اور شمر نے کہا शिम्र का जुमला जो किताबों में लिखा हुआ है कि शिम्र ने कहा कि भाई और बहन की ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी कि जहाँ बहन ने अपने लख्त जिगर को तैयार करके मौत के मुंह में भेज दिया हो। शिम्र कहता है कि मैंने आज तक ऐसी मोहब्बत भाई बहन की नहीं देखी कि जहां बहन ने अपने लख्त जिगर भेज दिए हो, मौत के लिए भेज दिया। और उसके बाद दोनों भाइयों ने एक मरतबा मुकाबला किया और मुकाबला करते करते एक वक्त ऐसा आया कि एक भाई की आवाज बुलंद हुई तो दूसरा भाई भजन के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक मरतबा लश्कर ऐसा हायल हुआ कि थोड़ी देर के बाद दूसरे भाई की सदा बुलंद हुई। एक मरतबा हुसैन आगे बढ़े और बढ़ने के बाद जब पहुंचे तो सर पकड़ के बैठ गए और कहा, बेटा तेरे मामू पे अफसोस है कि जब तूने पुकारा तो वो मदद के लिए नहीं पहुंच सका। और उसके बाद जब हुसैन एक मरतबा इन नन्हे बच्चों की लाशें लेकर आए तो रोज़े आशूर आप किसी खानवादा इसमें तारत के किसी शहीद के वाकयात को देखे, सबसे पहले जनाब ज़ैनब इस्तकबाल के लिए बढ़ी, जनाब कासिम का लाशा आया सबसे पहले जनाब ज़ैनब बढ़ी, जनाब हरी अकबर का लाश आया सबसे पहले जनाब ज़ैनब बढ़ी, लेकिन जब ऑन मोहम्मद के लाशें आए तो जनाब ज़ैनब कहीं नज़र नहीं आती, आगे नहीं बढ़ती बल्कि नज़र नहीं आ रही कहीं पर। दो वजूहात बयान की जाती हैं, शायद इसलिए जनाब ज़ैनब नहीं आई कि माँ हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बेताबी नज़र आ जाए, कोई बेसब्री का इजहार हो जाए। और दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि शायद शहजादी ज़ैनब इसलिए नहीं आई, ऐसा हो नन्हे बच्चों के लाशों को देखकर मेरे एक मरतबा हुसैन शर्मिंदा हो अपनी बहन से, इसलिए जनाब ज़ैनब नहीं आई। और उसके बाद पूरे वाकये करबला में देख लें, करबला से कूफा, कूफे से शाम, शाम से मदीना, कहीं आपको जनाब ज़ैनब अपने बच्चों का मर्सिया कहते हुए नज़र नहीं आएंगी, अपने बच्चों पे आंसू बहाती हुई नज़र नहीं आएंगी। हाँ जब मदीना पहुंची एक मरतबा बच्चों के मस्तक नज़र आए, बच्चों के हुजरे नज़र आए